الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین کہ میں نبیوں کا سب سے آخر پہ آنے والا نبی ہوں. وانتم خاتم الامم اور تم امتوں میں سب سے آخر میں آنے والی امت ہو. اس دنیا میں 70 امتیں گزری ہیں اور آخری نمبر ہمارا ہے. انتم تتمون تم پورے کرنے والے ہو 70ویں امت کا نام. انتم اکرمہا علی اللہ تم ان سب امتوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت اور اکرام والے ہو. اب یہ سعادت اس امت کو جو ملی تو نبی علیہ السلام کے صدقے ملی, ان کے طفیل ملی, ان کی وجہ سے ملی. قرآن ہمیں نبی علیہ السلام کے صدقے ملا, اور جس رات میں قرآن عطا کیا گیا اس کا نام ہے لیلۃ القدر, قدر والی رات, عزت والی رات. قدر کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اس رات میں قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آنے والے سال میں کس بندے کو کتنا رزق ملنا ہے. کسی کی شادی بیاہ کا مسئلہ, زندگی موت کا مسئلہ, صحت بیماری کا مسئلہ, جاب ملنے نہ ملنے کا مسئلہ, کاروبار کا مسئلہ, آنے والے سال میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کا فائنل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو 15 شعبان کو یہ لسٹیں بننا شروع ہوتی ہیں اور 27 رمضان لیلۃ القدر میں یہ فرشتیں فائنل فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے. تو گویا آج کی رات بھی ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں اور جو ہماری پریشانیاں ہیں ان کو دور کروائیں, اور جو نعمتیں ہم چاہتے ہیں وہ اللہ سے اپنے نام کروائیں. ایک قدر کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان کو عزت دینے والی رات ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من قام ایمانا و احتسابا فی لیلۃ القدر کہ جو بندہ لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے عبادت کی غفر لہ ما تقدم من ذنبی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں, تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس امت کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہیں ذرا آج کی رات توجہ کے ساتھ بات سنیے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل یہ مثالیں ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ان کی تورات میں اور انجیل میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اس امت کی نشانیاں ذکر فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ تختیاں تھیں جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی. اس کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر اس امت کا تذکرہ پڑھا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی یا رب اجد فی الالواح امتن خیر امتن اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اے پروردگار میں تورات کی تختیوں میں ایک تختی پر لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ ایک امت ایسی بھی ہوگی جو امتوں میں سے بہترین امت ہوگی، اور وہ دین کے امر کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے، یعنی خیر کی دعوت دیں گے اور شر سے روکیں گے. رب اجعلہم امتی اعلا، وہ جو لوگ ہوں گے نا جن کی نشانی بتائی گئی ہے ان کو میری امت بنا دیجئے. رب کریم نے جواب میں فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میرے کلیم، وہ تو میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات کی، رب انی اجد فی الالواح اعلا، میں اپنی تختیوں میں لکھا ہوا یہ پاتا ہوں، امت ان ایک ایسی امت ہوگی، ہم الاخرون فی الخلق، جو پیدائش میں سب سے آخر پر آئیں گے، السابقون فی دخول الجنہ، جبکہ جنت میں سب سے پہلے وہ داخل ہوں گے. رب اجعلہم امتی، اے اللہ ان کو میری امت بنا دیجئے. تو رب کریم نے جواب دیا کہ اے میرے موسیٰ علیہ السلام، وہ تو تلک امت احمد، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک قیامت کے دن میں جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا کوئی نبی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، اور جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی میں اس وقت تک کوئی امت دوسری داخل نہیں ہو سکتی. یعنی نبیوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوں گے اور امتوں میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی امت داخل ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا انبیاء جو جنت میں جا رہے تھے، تو میں نے بعض انبیاء کو دیکھا کہ وہ اکیلے تھے، کسی نے ان کی تصدیق ہی نہیں کی. کچھ انبیاء ایسے تھے کہ ایک بندہ ان کے ساتھ تھا، کسی نبی کے ساتھ دو بندے تھے، کسی کے ساتھ چند بندے تھے. فرماتے ہیں پھر میں نے ایک بڑے گروپ کو دیکھا، بڑے گروہ کو دیکھا، تو میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یہ میری امت ہوگی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ جا رہے ہیں. یعنی یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر اور بھی انبیاء آئے ان کی تعداد بھی ساتھ زیادہ تھی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ دائیں طرف دیکھو، تو میں نے دائیں طرف دیکھا تو پورا افق بھرا ہوا تھا انسانوں سے. پھر کہا بائیں طرف دیکھو، تو میں نے بائیں طرف دیکھا تو پورا افق انسانوں سے بھرا ہوا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے کہنے والے نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے. چنانچہ دنیا میں کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی گئی ہے. سب سے بڑی امت نبی علیہ السلام کی ہوگی قیامت کے دن، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ آپ کی اس امت کے اگلے اگلے لوگوں میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بلا حساب جنت داخل کر دیے جائیں گے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سن کے خوش ہو گیا کہ میری امت کے 70,000 بندے بلا حساب جنت جائیں گے. پھر بتانے والے نے کہا کہ نہیں، یہ ایسے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندے اور بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ نے اس امت کو کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب اجعلہم امتی، اے اللہ ان کو میری امت بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے تیسری اور چوتھی نشانی پڑھی، رب انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، اے اللہ میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ ان کی کتاب ان کے سینوں کے اندر ہوگی، وہ جب چاہیں گے اس کتاب کو پڑھ لیا کریں گے. یہ جو قرآن مجید کا حفظ ہے نا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پہلی امتوں کو اپنی کتابیں یاد نہیں ہوتی تھیں، وہ صرف دیکھ کر پڑھتے تھے، اب جس کے پاس کتاب نہیں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ اس امت کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ دار امت کو بنا دیا. اب امت کے اندر حفظ قرآن کی ایک ذمہ داری چل پڑی. الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک 1400 سال گزرے, ایک دن یا ایک رات ایسی نہیں گزری کہ دنیا میں قرآن مجید کا حافظ کوئی نہ ہو, ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا. ان 1400 سالوں میں ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں مرد بھی اور عورتیں بھی قرآن مجید کے حفاظ رہے ہیں. یہ ایک کرامت اور معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ نے امت کو یہ معجزہ دیا کہ یہ امت جہاں چاہیں گے یہ بیٹھ کر قرآن کو پڑھ لیا کریں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھا تو انہوں نے دعا مانگی, رب اجعلہم امتی, اے اللہ ان کو میری امت بنا دیجئے. اللہ نے فرمایا, تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے موسیٰ علیہ السلام وہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جو ایسا کرے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ رب انی اجد فی الالواح امت یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الاخر, کہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے گی اور آخری کتاب پر بھی ایمان لائے گی, اے اللہ اس کو میری امت بنا دیجئے. اللہ تعالی نے جواب دیا, اے موسیٰ علیہ السلام وہ تو میرے محبوب کی امت ہوگی. یہ ہماری سعادت ہے, ہم تورات کو بھی ایمان لاتے ہیں, انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہودی تورات کو مانتے ہیں انجیل کو نہیں مانتے, عیسائی انجیل کو مانتے ہیں تورات کو نہیں مانتے, اور دونوں اپنی اپنی کتابوں کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے. یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم تینوں کتابوں کو مانتے ہیں, تو یہ فضیلت کی بات ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ میری امت بنا دیجئے. اللہ نے فرمایا, نہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, یہ سعادت ان کو ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسی امت ہوگی جو دین کے راستے میں جہاد کرے گی, حتی یقاتل الآور الکذاب, وہ کانے دجال کے ساتھ بھی جہاد کریں گے. تو یہ بھی ایک عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا ایمان دیا کہ دجال بہکانے کے لیے آئے گا مگر وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئیں گے بلکہ اس کے ساتھ جہاد کریں گے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی اجد فی الالواح, اے اللہ میں نے اپنی تختیوں میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے, امت ایک ایسی امت, صدقاتهم یاکلون فی بطونہم ویؤجرون علیہا, کہ وہ اپنے صدقات کو خود کھائیں گے, ان کے پیٹ میں ان کے صدقے جائیں گے اور اس پر ان کو ثواب بھی ملے گا. پہلی امتوں میں جب کوئی بندہ صدقہ کرنا چاہتا تھا تو اس مال کو اپنے گھر کے باہر رکھ دیتا تھا, آسمان سے بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی اور ان کی زکات قبول ہو جاتی تھی. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, ہم مال کو جلاتے نہیں ہیں, بلکہ امیر آدمی اپنے پڑوسی کو کسی قریبی غریب بندے کو وہ زکات کے پیسے دے دیتا ہے, زکات کے پیسوں کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں کو روزی مل جاتی ہے, پیٹ میں ان کے وہ کھانا چلا جاتا ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی عجیب مہربانی ہے کہ مال ضائع بھی نہیں ہوتا اور فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے ہمیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, رب اجعلہم امتی, اے اللہ ان کو میری امت بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا کہ تلک امت احمد, کہ اے موسیٰ علیہ السلام وہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے محبوب ہیں ان کی امت ہوگی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے چھٹی بات کی, رب فإنی اجد فی الالواح امت اذا ہم احدهم بحسنت ثم لم يعملها كتبت له حسنت, میں نے ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا ابھی کر نہیں سکے گا، مگر اس ارادے کرنے پر ان کے لیے نیکی نامے اعمال میں لکھ دی جائے گی، اے اللہ ان کو میری امت بنا دینا. اللہ نے فرمایا وہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو یہ بھی اسی امت کو یہ نعمت ملی کہ انسان نیکی نہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے، اس پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. پھر ساتویں بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ رب انی اجد فی الالواح امتم ہم المشفعون، اے اللہ میں ایک ایسی امت کا حال اپنی کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، جیسے حافظ 10 قرآن 10 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائے گا، عالم 400 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں جائے گا، شہید بھی شفاعت کرے گا، ہر جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت کی شفاعت کو قبول کریں گے. تو یہ مرتبہ انبیاء کا تھا شفاعت کرنا، اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس امت کو بھی عطا فرمائیں گے، یہ بھی شفاعت کرنے والے بن جائیں گے. دیکھیں نا، ایک ہے جنت میں خود داخل ہو جانا، یہ ایک نعمت ہے. ایک ہے اس قابل ہونا کہ اس کی سفارش پہ اللہ کسی اور کو بھی جنت دے دے، یہ تو بڑا درجہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے شفاعت کو بھی روا رکھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ فضیلت میں نے ان کو عطا فرمائی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السلام نَوَزَ الْأَلْوَاحِ، کہ یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تختیاں تھیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا. وقال، اور دعا مانگنے لگے، اللہم اجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اگر یہ سب فضیلتیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملنی ہے تو مجھے بھی ان کی امت میں شامل فرما لے. اتنے عظیم شان پیغمبر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نعمت ہے لیلۃ القدر. یہ وہ رات ہے جب قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہوا. نازل ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک کو کہتے ہیں انزال، ایک دم میں نازل ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تنزیل، آہستہ آہستہ نازل ہونا. چنانچہ جو انزال تھا وہ ہوا لیلۃ القدر کی رات. قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل اللہ نے فرما دیا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر. قدر کی رات تھی، عظمت والی رات تھی، شان والی رات تھی، جب اللہ نے آسمان دنیا پر اس کو نازل کر دیا. پھر آسمان دنیا سے آگے نبی علیہ السلام پر یہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں موقع بموقع اترتا رہا جیسے اللہ نے چاہا. اب یہ رات جو ہے یہ عظیم رات بن گئی. اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے کہ یہ قدر والی رات کون سی ہے. آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ تو ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ہزار مہینوں کا حساب لگائیں تو 83 سال بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت کرنے والا 83 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا. اب اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ فرمایا کہ پہلی امتوں کا حال بیان فرمایا جن کی عمریں 1000 سال، 500 سال، 2000 سال اس طرح ہوا کرتی تھی. نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال سے زیادہ تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مجاہد تھا جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور 1000 مہینہ اس میں اپنے ہتھیار نہیں اتارے، 1000 مہینہ وہ جہاد ہی کرتا رہا. تو یہ سن کر صحابہ کرام بہت غمگین ہوئے اور صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کی عمریں اتنی لمبی تھیں، ہماری تو امتیں ہی چھوٹی ہیں، ہم تو ان کا درجہ پا ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے اس کی مکافات کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی کہ میرے محبوب کی امت اگر تم میں سے کوئی ایک رات کی عبادت کر لے گا میں اس کے نام اعمال میں 80 سال کے گناہ اعمال لکھ دوں گا. اب آپ بتائیے جس بندے کو زندگی میں 10 لیلۃ القدر مل گئیں اس کو تو 800 سال کی عبادت کا ثواب نصیب ہو گیا. اب امت پہلی امتوں کے کمپٹیشن کے لیے تیار ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام کو آسان کر دیا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک مثال سے بات سمجھائی, کتنی خوبصورت بات سمجھائی. فرمایا کہ قوم یہود کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ فجر سے لے کے ظہر تک کام کرے اور اس کے بدلے اس کو ایک درہم ملے, ایک قیراط ملے. پھر قوم نصارہ کی مثال ایسے ہے جیسے ظہر سے لے کے عصر کا وقت اس میں بندہ محنت کرے اور اس کو بھی ایک قیراط ملے. اور اس کے بعد میری امت کی مثال ایسی ہے کہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کام کرے اور ان کو 2 قیراط ملے. جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو یہود اور نصارہ اس پر بڑے ناراض ہو گئے کہ محنت ہم نے زیادہ کی اور مزدوری ہمیں تھوڑی ملی. تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ یہ بتاؤ, جو تمہارے ساتھ میں نے بات طے کی تھی کہ 1 قیراط دوں گا, وہ دیا یا نہیں؟ ان کا جی یہ تو آپ نے دیا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو جو بات ہوئی تھی طے, تم نے مزدوری فجر سے زہر تک کی 1 قیراط مل گیا, تم نے زہر سے عصر تک 1 قیراط مل گیا. یہ میرے محبوب کی امت ہے, اس نے اگرچہ تھوڑے وقت میں عبادت اور مزدوری کی, اس پر میں ان کو 2 قیراط دے دیے تو یہ میرا فضل ہے اور میں اس کا اختیار رکھتا ہوں کہ اپنا فضل جس کے اوپر چاہوں کروں. تو اللہ کا فضل اس امت پر ہوا, عمریں چھوٹی ہیں مگر اللہ نے ثواب بہت بڑھا دیا. اب یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ جشن کی رات ہے. جیسے ہمارا ملک بنا تو 23 مارچ جشن کا دن ہوتا ہے. اسلام آباد میں فوج اپنے اسلحہ کو دکھاتی ہے, اپنے نوجوانوں کو دکھاتی ہے اور ایک تقریب باقاعدہ اس کے لیے اوپر منعقد ہوتی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ 27 رمضان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جشن کی رات ہے. اس رات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں, تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ اور جبریل اسلام اس میں نازل ہوتے ہیں اور زمین پر جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہ سلام کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل اسلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اگر گھر میں, مسجد میں کہیں بھی کوئی مرد کوئی عورت بیٹھا عبادت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, تم جاؤ اور جا کر اسے مصافحہ کرو. تو فرشتے آ کے مصافحہ کرتے ہیں. اب علماء نے لکھا کہ کیا پتہ چلے کہ فرشتے نے مصافحہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جب عبادت کرتے کرتے یکدم بندے کے اوپر ایک کیفیت آ جاتی ہے نا اور اس کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے, تو یہ کیفیت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ فرشتے نے اسے مصافحہ کیا ہے. اب علماء نے یہ بھی لکھا کہ آخر فرشتوں کو مصافحے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے. تو علماء نے جواب دیا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو اس وقت فرشتوں کو فرمایا تھا کہ انی, میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں. تو فرشتوں نے کہا تھا آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا. تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب چونکہ فرشتوں نے الزام لگایا تھا, اللہ تعالیٰ اس جشن کی رات میں فرشتوں کو اتارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم جا کے دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو وہ بندوں کو دیکھتے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی درود پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے, کوئی رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہوتا ہے. تو فرشتے حیران رہ جاتے ہیں, ہم نے کیا گمان کیا تھا اور یہ مت کر کے آ رہی ہے. پھر یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں تم ان کو جاؤ اور وہاں کی کارگزاری جا کر سناؤ. چنانچہ یہ فرشتے آسمان والوں کو جا کر ایک ایک بندے کا نام لے کر یا بندی کا نام لے کر بتاتے ہیں, میں نے فلاں کو عبادت کرتے دیکھا, عبادت کرتے دیکھا, اور فلاں تو دعا مانگتے ہوئے بہت رو رہی تھی, اور فلاں بندہ تو تلاوت کرتے ہوئے خوب مزے لے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کی پوری کارگزاری کو آسمان والے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جشن کی رات ہے جو سرکاری طور پر منایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے تیز پرواز کی صورتیں نکال دی ہیں. دیکھیں اگر سفر کرنا ہونا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ انسان بیل گاڑی پہ سفر کرے, یہ سب سے زیادہ کم رفتار کا سفر ہے. یا گدھے پر سفر کرے, یہ اس سے زیادہ تیز ہے. یا گھوڑے پر سفر کرے, یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے. یا یہ انسان سائیکل پہ سفر کرے یا موٹر سائیکل پہ سفر کرے, تو یہ بھی تیز طریقے ہیں سفر کرنے کے. یا یہ بندہ کار پہ سفر کرے تو یہ بھی تیز طریقہ ہے. یا یہ بندہ بس پہ سفر کرے تو یہ بھی سفر کا تیز طریقہ ہے. یا یہ بندہ ریل گاڑی پر سفر کرے تو یہ بھی تیز طریقہ ہے. ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے سمرقند سے بخارا گئے, تو ہم نے بہت تیز ترین ریل کے اوپر سفر کیا. اس ٹرین کی سپیڈ کتنی تھی؟ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ. کار چلتی ہے 120 کلومیٹر فی گھنٹے پر. اس سے اوپر چلاؤ تو موٹر وے والے ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ جی تیز چلا رہے ہیں. اور ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی بھگانے کے لیے میرے سونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت جی سوئیں, اور پھر اس کی گاڑی 200 کلومیٹر پہ جا رہی ہوتی ہے. جیسے میری آنکھ ہوتی ہے کھلتی ہے, پھر گاڑی 120 پہ آ جاتی ہے. میں پوچھتا بھی ہوں, عثمان تم نے گاڑی تیز تو نہیں چلائی؟ نہیں حضرت جی, بالکل آپ دیکھیں 120 کے اوپر سوئی رہی ہے. لیکن وہ ٹرین 350 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی, اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ جو سکرین کے اوپر سپیڈ ہے وہ ہر کمرے میں لگی ہوئی تھی. ہمارا بھی خاص کمرہ تھا, اس میں ہم دیکھ رہے تھے. چلتی تھی تو زیرو سے سٹارٹ کرتی تھی اور یکدم میں 350 میل فی گھنٹہ. آپ سوچیں کتنی تیز رفتار ہوگی. اگر اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کا سفر کرنا چاہیں, آپ جہاز پہ سفر کر سکتے ہیں. اب کسی بندے کو سائیکل موٹر نصیب ہے اور کسی کو جہاز نصیب ہے, یہ تو پھر قسمت کی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو گدھے دیے, گھوڑے دیے یا موٹر سائیکل دیے, اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک سفر کرنے کے لیے جہاز عطا فرمائے. اب یہ امت آسانی کے ساتھ اگر رب تک پہنچ جاتی ہے تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ شب قدر اس لیے اللہ نے عطا کی کہ میرے محبوب کے امتیوں, تم تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لوگے, زیادہ اعمال کر لوگے, اپنے رب کو زیادہ راضی کر لوگے, میں تمہیں یہ نعمت عطا کر دیتا ہوں. اب شب قدر کب ہوگی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نکلے کہ امت کو بتائیں کہ فلاں رات شب قدر ہوتی ہے. آگے دو صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے, الجھ رہے تھے. ان کے الجھاؤ کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کے میموری سے اللہ نے یہ بات ہی نکال لی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں تعین کرنے کے لیے آیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہوگی, لیکن دو بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے یہ بات نکال لی, اب تم اسے تلاش کرو. چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 360 دنوں میں سے کوئی ایک دن شب قدر کا ہو سکتا ہے, کوئی ایک رات شب قدر کی ہو سکتی ہے. تو بھئی 360 راتیں جاگنا تو بڑا مشکل ہے. تو بعض علماء نے لکھا کہ نہیں, یہ رمضان کی رات ہوگی. کوئی کہے کہ جی ہم سے تو 30 راتیں بھی نہیں جاگی جاتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 30 دنوں میں جو آخری عشرے کی راتیں ہوں گی ان میں شب قدر ہوگی. تو اب 10 راتیں جاگنا تو آسان ہو گیا نا. اگر کوئی کہے کہ جی نہیں میں تو 10 راتیں بھی نہیں جاگ سکتا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتیں ہوں گی. تاک راتیں سے کیا مراد؟ 21, 23, 25, 27, 29, یہ 5 راتیں ہیں, ان میں سے کوئی رات ہوگی. اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو اتنا نازک ہوں کہ مجھ سے تو 5 راتیں بھی نہیں جاگا جاتا, تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرما دیا تم شب قدر کو 27-25، 27 اور 29 میں تلاش کرو، یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے. اب گویا تین راتیں نبی علیہ السلام نے بتا دی، 27 اور 25 اور 29، 25 تو گزر چکی، اب آج 27 کی رات ہے، ایک رات باقی رہ گئی 29 والی. مگر زیادہ علماء کا گمان یہی ہے کہ وہ 27 کی رات ہوتی ہے، 27. حرم میں بھی 27 کی رات کو لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو 27 رات کو واقعی اہتمام کیا ہی جاتا ہے. ہم تو اللہ سے یہی گمان کرتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہوگی، اور اگر نہیں بھی تو اللہ ہمارے لیے آج کی رات کو شب قدر کی رات بنا دے. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جو مانگیں گے وہ ہمیں ایسے ہی عطا کر دے جیسے شب قدر میں مانگنے والے لوگوں کو عطا ہوتا ہے. اس وقت امت بہت پریشان ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ تو کرونا وائرس بھی ہے کہ وبا کی وجہ سے کاروبار بھی بند ہیں، لوگ بھی گھروں میں بند ہیں. مسجدوں میں آنا بھی مشکل بنا ہوا ہے، اعتکاف بھی تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں. کہاں اس وقت میں 3,000 لوگ اعتکاف کرتے تھے، اور کہاں آج میرے خیال میں 300 بندے یہاں پر موجود ہوں گے. تو اس پر دل غمزدہ ہے. ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جلد ہی مسجدیں کھل جائیں، مدرسے کھل جائیں، اور ہمارے دین کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے. ویسے الحمدللہ کہ حکومتوں کی طرف سے تو پابندی رہی تعلیم پر، اور مدارس ہم نے بند کر دیے، لیکن دین کے کام کو تو بند نہیں کرنا، ہم نے دین کا کام پھر بھی شروع رکھا، اور اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا ای مہد کے نام سے. الحمدللہ انٹرنیٹ کے اوپر ای مہد کے ذریعے سے ہم نے دین کا کام کیا، اور اس کو میرے بیٹے حافظ حبیب اللہ صاحب نے بہت محنت کر کے چلایا، اور الحمدللہ کہ پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 10,000 لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں، اور دنیا کے 55 سے زیادہ ملکوں کے لوگ پڑھ چکے ہیں. جو زیادہ طلباء ہیں وہ ہیں امریکہ، کینیڈا، یو کے، جرمنی، اٹلی، یو اے ای، سعودی عربیہ، اور پاکستان اور انڈیا کا نمبر سب سے آخر پہ آتا ہے. یہ اردو میں بھی کورس کروایا جاتا ہے اور انگلش میں بھی کروایا جاتا ہے. جو ٹیچر ہیں وہ دنیا کے 10 ملکوں سے ہیں، 10 مختلف ملکوں کے رہنے والے ہیں. اس لیے کہ ٹائم زون ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، تو اس ای مہد میں 24 میں سے 23 گھنٹے پڑھایا جاتا ہے. 24 میں سے 23 گھنٹے مستقل کلاسیں ہوتی رہتی ہیں، کسی کے ہاں صبح ہے، کسی کے ہاں دوپہر ہے، کسی کے ہاں شام ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. طالبات کا الگ سیکشن ہے اور مردوں کا الگ سیکشن ہے. 1 اور 1 بیسس کے اوپر بھی ہم کلاسز لیتے ہیں. مثلا اگر کوئی بندہ دفتر میں کام کرنے والا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے الگ ٹیچر اس کو پڑھائے گا، اور جو کتاب وہ پڑھنا چاہتا ہے وہی کتاب پڑھائے گا. اس کی فیس ہے کوئی تھوڑی سی، وہ ادا کر دے اور اپنی مرضی سے گھر بیٹھ کے پڑھے. اور ویسے بھی عورتوں کے لیے باہر ملکوں میں ایک جگہ سے ہو کے دوسری جگہ جانا مشکل ہوتا ہے. محرم مرد دفتروں میں ہوتے ہیں، کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا، عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، وقت فارغ ہوتا ہے، تو وہ گھروں میں ہی رہیں اور گھروں میں بیٹھ کے ہی پڑھ لیں. یہ آن لائن پروگرام اس لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے. ابھی 20 بندے رجسٹر ہو چکے ہیں 1 اینڈ 1 فیکلٹی جو مین کے لیے ہے، اور جو ویمن کے لیے ہے اس میں 46 ہو چکے ہیں. جو عورتوں کا اردو کا پروگرام ہے اس میں 270 سے زیادہ طالبات رجسٹر ہو چکی ہیں. ابھی جون میں ہماری کلاسیں شروع ہوں گی, یہ ابھی ابتدا ہے. تو جو بندہ رجسٹر کروانا چاہے وہ ان دنوں میں رجسٹر ای مہد میں کروا سکتا ہے. پھر اس میں شارٹ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. ایک تو ہے نا درس نظامی پورا 4 سال کا, 6 سال کا, 8 سال کا کروانا, ایک ہے چھوٹے چھوٹے کورسز کروانا. تو ان میں بھی ہمارے پاس 22 ٹیچر ہیں جو کروا رہے ہیں. پھر تفسیر کا ڈپلوما بھی ہم نے کروایا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. اس میں ہمارے شیخ العزیز حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم بھی پڑھاتے ہیں اور مولانا عبداللہ مردانی صاحب بھی پڑھاتے ہیں. پھر آج کل امت مسلمہ کو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے بچوں کی تربیت کا. اس میں گڈ پیرنٹنگ کے اوپر اس عاجز کی جتنی کتابیں ہیں ان کا نچوڑ نکال کر اس کا ایک پروگرام کروایا گیا ہے. 300 خواتین سے زیادہ اس میں بھی کورس کر چکی ہیں. پھر ایک کتاب ہے ریاض الصالحین, اس کو 700 زیادہ خواتین پڑھ چکی ہیں. پھر آج کل کے سائنسی دور کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نئے کورسز بھی کرواتے ہیں. ہماری بعض بچیاں جو ڈاکٹر ہیں وہ عالمہ بھی ہیں اور باقاعدہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. تو انہوں نے مختلف پروگرام پچھلے سال کروائے جن کو دنیا میں بہت پسند کیا گیا. ایک تھا ہیومن کریشن, دوسرا تھا اورل ہائیجین اینڈ سننا, تیسرا تھا اینگر مینجمنٹ اینڈ ڈپریشن, ایک تھا بریسٹ کینسر, ایک تھا سکرین ایڈکشن اور اس سے بچوں کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. آج کے دور کے جو ضروریات ہیں یا جو ماؤں کو مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں اس کو عورتوں نے بہت زیادہ پسند کیا. ایک پروگرام انہوں نے کروایا موڈیسٹی اینڈ باڈی امیج. اور ایک پروگرام جو ان کا سب سے زیادہ کامیاب رہا اس کا نام تھا صلاتی, میری نماز. اس میں انہوں نے عورتوں کو سنت نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا, جیسے نبی علیہ السلام صحابہ کو سکھاتے تھے نا سلو کما رہی تو منی اسلی, تو نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو نبی علیہ السلام پڑھ کے دکھاتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ نماز ایسے پڑھنی ہوتی ہے. تو اس میں عورتوں نے عورتوں کو نماز پڑھنا سکھایا اور اس کے اسرار و رموز اور اس کے معنی, اس سے عورتوں کو بہت فائدہ ہوا اور بہت ہزاروں عورتوں نے جواب دیا کہ ہم نے زندگی میں نماز تو پہلی مرتبہ پڑھنا سیکھی. پھر قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے پروگرام پورا سال چلتے رہتے ہیں. ان میں ایک پروگرام ہے سورہ یوسف کا, سورہ یوسف کے 101 فوائد. دوسرا ہے سورہ الحجرات کا, اس میں عورتوں کے اخلاق بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایک عقیدہ تحاویہ, عورتوں کو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے تو عورتوں کے اندر جو عقیدے کی خرابی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ پروگرام پورا سال چلتے رہتے ہیں, ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے, ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. اس میں مرد عورتیں اپنے اپنے حساب سے جب بھی رجسٹر کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں. ایک عربک گرامر کورس فار ویمن بھی کروایا جاتا ہے. اس دفعہ رمضان سے پہلے رمضان اسپیشل پروگرام بھی کروایا گیا تاکہ عورتیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے اللہ کو منا سکیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہو گئے لیکن دین کا کام کرنے والے گھروں میں رہتے ہوئے بھی دین کا کام ہی کرتے ہیں, اور انہوں نے آن لائن پروگرام کے ذریعے دین کے کام کو جاری رکھا. اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے اپنی رضا عطا فرمائے. شکستہ دل سے جو آہ نکلے, شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو وان ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ کرونا وائرس میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہے اور دین کا کام کرنے والے اپنا کام کرتے رہے، اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے تاکہ دوبارہ سے مساجد آباد ہوں، مدارس آباد ہوں اور ہم حرم شریف جانے کی تیاریاں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمائے اور ہماری مسجد میں آج کی رات کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، انسانی زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا اپنا کام ہے۔ رب کائنات نے حضرت انسان کو کہیں جاعل فی الارض خلیفہ سے خطاب کیا، کہیں ولقد کرمنا کا تاج پہنایا، اور کہیں فضلنا کا ہار گلے میں ڈال کر عزت افزائی کی۔ انسان کو چاہیے کہ الست بربکم کے میثاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے وتبتل الیہ تبتیلا کے راستے پر چلے اور الا ربک منتہاہا کی منزل پر پہنچ کر دم لے۔ کسی بھی گاڑی کو منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو سڑک ٹھیک ہو، دوسرا گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہو۔ اگر سڑک ٹھیک نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی، اور اگر گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پس انسان کی مثال گاڑی کی سی ہے، شریعت کی مثال راستے کی سی ہے، اور طریقت کی مثال پیٹرول کی سی ہے۔ انسان اگر وصول اللہ کی منزل پر پہنچتا چاہتا ہے تو اسے شریعت کے راستے اور طریقت کے پیٹرول کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا جو لوگ شریعت و طریقت میں سے کسی ایک کے بھی منکر ہیں وہ اپنی گاڑی ایسے ہی راستے پر رکا ہوا پائیں گے۔ کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان ففروا الی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متحلی ہو کر زندگی گزارے، تاکہ انابوا الی اللہ کی جماعت میں شامل ہو کر لہم البشرا کی بشارت اور ورضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچے۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ تو شریعت اور تصوف دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جب انسان اس تصوف کی لائن میں آتا ہے، کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے اور شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، ذکر و اسباق شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کا صلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو آج اس مجمع میں ایسے خوش نصیب حضرات کچھ موجود ہیں جنہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر حضرت والد صاحب سے تعلق کو جوڑا، اسباق کو سیکھا اور اس محنت کو کرنا شروع کر دیا تو آج ان کو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے اجازت و خلافت کا تاج پہنایا جائے گا. یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں سے پہلا نام ہمارے اسی جھنگ کی ایک شخصیت جن کا تعلق حضرت والد صاحب سے تقریباً 30 سال پرانا ہے. 30 سال سے ان کا تعلق ہے. بنیادی مصروفیت تو طب و حکمت ہے لیکن تعلق جوڑنے کے بعد انہوں نے درس نظامی پڑھنا شروع کیا اور مکمل 8 سالہ کورس بخاری شریف تک پڑھ لیا. تو جہاں حکمت کا کام ہے وہیں وہ ایک فارغ التحصیل عالم بھی ہیں. بلکہ حضرت والد صاحب کا جو پہلا بیان شائع کروایا تھا وہ انہوں نے ہی کروایا تھا پالنہار کے نام سے. روزانہ 10 گھنٹے مراقبہ کرنے کا معمول ہے. عاجزی اور کسر نفسی طبیعت کے اندر موجود ہے. ان کا نام ہے حضرت مولانا حکیم عبد الصبور صاحب. وہ حکیم صاحب دامت برکاتہم آگے تشریف لے آئیں. یہاں تھوڑی جگہ بنا دیجئے, پیچھے پیچھے ہو جائیے. دوسرے خوش نصیب راستہ دے دیں. ہمارے اسی جامعہ مہد الفقیر الاسلامی میں مدرس ہیں, اول سے آخر تک یہیں پڑھائی کی اور پھر فراغت کے بعد عربی کورس کرنے کے لیے جامعۃ الرشید چلے گئے اور اس کے بعد پھر یہیں پر سالوں سے تدریس کی خدمت میں پیش پیش ہیں. اور جب مہمانوں کا آنا ہوتا ہے تو مہمانوں کی خدمت میں بھی پیش پیش رہتے ہیں. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب, وہ آگے تشریف لے آئیں. ملتان والے. تیسرے خوش نصیب جن کا تعلق ذوب سے ہے, ہمارے اسی جامعہ مہد الفقیر الاسلامی کے فاضل ہیں. فراغت کے بعد ذکر و سلوک سیکھنے کے لیے خانقاہ کے اندر ہی ڈیرے ڈال دیے. 1.5-2 سال مستقل ذکر اور مراقبے کے اندر ہی رہے. کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھتے تھے. 5-6 گھنٹے روزانہ معمول مراقبہ کرنے کا تھا. حضرت مولانا امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم جہاں پہ بھی ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. چوتھے خوش نصیب جن کا تعلق کراچی سے ہے, حضرت مولانا محمد رضوان صاحب. اپنا ادارہ ہے کراچی میں جہاں ان کے والد محتمم بھی ہیں, لیکن حضرت جی دامت برکاتہم کی محبت میں اپنے ادارے کے بجائے جامعہ مہد الفقیر میں تخصص کے لیے تشریف لائے اور پھر یہاں پر انہوں نے تخصص کیا اور ساتھ ساتھ ذکر و سلوک پر بھی محنت کرتے رہے. ابھی اس رمضان المبارک میں تراوی حضرت والد صاحب کو جو پڑھانے والے حضرات تھے ان میں سے ایک مولانا رضوان صاحب بھی تھے جنہوں نے قرآن مجید کو سنایا. پانچویں خوش نصیب جنہوں نے شروع سے لے کر دورہ حدیث تک ہمارے اسی جامعہ مہد الفقیر میں ہی پڑھا, پھر تخصص کیا. مضبوط استعداد کے مالک ہیں. بلکہ دوران تعلیم کلاس کے اندر پوزیشن بھی لیتے رہے. تو جو 2-3 حضرات تراوی میں قرآن حضرت والد صاحب کو سنا رہے تھے ان میں سے یہ ایک ہیں, حضرت مولانا وقار احمد صاحب راول پنڈی سے. اس عاجز کے بیٹے حضرت مولانا بیٹے حافظ محمد سرمد کی گردان بھی یہی سنتے ہیں. چھٹے خوش نصیب جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اس بات کو بنا لیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جا کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور ان کی نعت گوئی کی وجہ سے وہ ایک عالمی شہرت یافتہ حافظ عبد الباسط حسانی صاحب. دکھنے میں تو نو عمر نظر آتے ہیں جبکہ حقیقت میں عقل و فہم اور عمر کے اعتبار سے کم عمر نہیں ہیں, تو ابھی ان کو بھی نسبت کی بشارت دی جائے گی. ساتویں خوش نصیب جنہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم کی محبت میں اپنا وطن اپنا گھر بار چھوڑا اور یہیں جامعہ مہد الفقیر میں آ کر ڈیرے ڈال لیے, تقریباً 20 سال پرانا تعلق ہے. ہر لمحے ادارے کی اور شیخ کی خدمت میں پیش پیش رہنے والے, حتیٰ کہ بیرون ممالک کے اسفار میں بھی ساتھ رہنے والے صوفی محمد سمیر لاکھانی صاحب, کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو یہ دن دیکھتے ہیں نہ رات, کسی وقت بھی کوئی کام ہو فوراً خدمت کے لیے آتے ہیں. اس سال رابعہ درس نظامی کا جو چوتھا سال ہے اس کا امتحان دینا ہے, تو ان 7 حضرات کو اس محفل میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے اجازت و خلافت دی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی نسبت کے اوپر ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی نسبت پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت والے دن انہی اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خلفاء حضرات آگے تشریف لے آئیں, جو دستار بندی ہوگی اس کے بعد پھر جن حضرات کو اجازت دی گئی ہے ان سے ایک بیعت لی جائے گی جو صرف انہی حضرات سے لی جائے گی. عام مجمع کی بیعت کے کلمات تو پڑھا دیے گئے ہیں, تو ابھی دستار بندی ہوگی.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان العہد کان مسئولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات سجدے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا الله میں عہد کرتا ہوں جو بوجھ میرے سر پر رکھا گیا اس نسبت کو آگے پہنچانے میں میں تن من دھن کی بازی لگاؤں گا کمینی دنیا سے منہ پھیروں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے پوری کوشش کروں گا اللہ مجھے اس مقصد میں سرخرو فرمانا اور قیامت کے دن مشائخ کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا برحمتک یا ارحم الراحمین پہلے مراقبہ کر لیتے ہیں بعد میں انشاءاللہ دعا مانگیں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ سب حضرات دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور دعا کیجئے بس دل میں یہ ٹھان لیجئے کہ آج ہم نے اللہ کو منا کے اٹھنا ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کے قدموں میں پڑ جاتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ آج ہم نے امی کو منا کے ہٹنا ہے ابو کو منا کے ہٹنا ہے ہمارے لیے یہ قسمت کی رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے بس ہم یہ نیت کر کے بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ آج تو ہم نے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھنا ہے آپ کو منانا ہے اور اپنے گناہوں پہ قلم پھروانا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ دعا کی جائے گی یا جس پہلے ایک نام پڑھے گا آپ اس کے پیچھے یا اللہ کہیں گے پھر میں دوسرا نام پڑھوں گا پھر آپ یا اللہ کہیں گے پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے گی اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الحافظ يا الله الرافع يا الله الرافع يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الولی یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، المميت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الاخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النافع یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، واردقنی حسن النظر فیما یردیک عنی۔ اللهم ابدی السماوات والارض ذل جلال والاکرام والعزت اللتی لا ترام، اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک ان تلزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی، وارزقنی ان اتلوہ علی النحو الذی یرضیک عنی۔ اللهم بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام والعزت اللتی لا ترام، اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک ان تنور بکتابک بصری وان تطلق به لسانی وان تفرج به عن قلبی وان تشرح به صدری وان تستعمل به بدنی، فانه لا يعينني على الحق غيرك ولا يعطيه الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ اللهم اني اتوب اليك من المعاصي لا ارجع اليها ابدا۔ اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، انت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمتك من سواك۔ اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، انی آہد الیک فی هذه الحیات الدنیا انی اشہد ان لا الہ الا وحدک لا شریک لک وان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک ورسولک، ولا تکلنی الى نفسی فانک ان تکلنی الى نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر، وانی لا اثق الا برحمتک فاجعلی عندک عہدا توفینیہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والمغرم والمأثم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر۔ بعوذ بك من قسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وعوذ بك من الفقر والكفر والفزوق والشقاق والسمع والرياء، وعوذ بك من الصمم والبكم والبرس والجنون والجزام وسيء الأسقام۔ اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون۔ اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم۔ اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم۔ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبی ومن شر منیی، اللہم انی اعوذ بکا من الحدم واعوذ بکا من التردی واعوذ بکا من الغرق والحرق والحرم واعوذ بکا ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بکا ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بکا ان اموت لدیغا، اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک سیدنا محمد وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامۃ فإن جار البادیۃ یتحول ومن الجوع فإنه بیسس دعیه ومن الخیانۃ فإنها بیسۃ البتانا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع ودعاء لا یسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الاربع، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن علی ان دیننا، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامۃ، اللہم اغفر لی، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، رب اعنی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تمکر علیہ واہدنی الہدا ویسر الہدا لی وانصرنی علی من بغا علیہ، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک متواعا لک مخیبا لک مخبتا الیک اواہا منیبا، رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی، اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا، اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لني وترحمني، واذا اردت بقوم فتنه فتوفني غير مفتون، اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد، اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم فكما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اے پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں آپ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ رمضان مبارک کی بابرکت رات ہے اور آپ کی رحمتوں کی بارش انتہا پر ہے اے اللہ ہم پر رحمتوں کی بارش فرما دیجئے اے اللہ ہم فقیر ہیں ہماری جھولیاں بھر دیجئے اے اللہ ہم خطاکار گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ مہربانی فرما آج کی رات میں ہماری بخشش فرما اے اللہ ہم آپ سے یہ دعائیں نہیں مانگتے کہ ہمارے عملوں کو قبول فرما بلکہ اتنی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کی قلم پھیر دیجئے اللہ بخشش کی قلم پھیر دیجئے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے خطاؤں سے درگزر کر دیجئے اللہ ہم پر مہربانی کی نظر فرما میرے مالک آثار نظر آتے ہیں کہ جیسے آپ امت مسلمہ سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ مسجدیں بند ہو گئی ہیں مدارس بند ہو گئے ہیں بیت اللہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں آپ کے محبوب کی مسجد کے دروازے بند ہو گئے اے اللہ اب ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دیجئے ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں شرمندہ ہیں اور آپ کے سامنے آپ سے یہ فریاد کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس روتا ہوا آئے تو ماں بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ پاتی فوراً اس کو معاف کر دیتی ہے اے اللہ آپ تو ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والی ذات ہیں اے اللہ آج آپ کے بندے آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اور اپنی خطاؤں پہ نادے میں شرمندہ ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ دل چاہتا ہے اس وقت تک آپ کو مناتے رہیں جب تک کہ آپ مان نہیں جاتے۔ اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اللہ اگر آپ نے نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے، اے اللہ آپ کو منانا ہماری ضرورت ہے۔ اللہ مہربانی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ یہ آپ کے بندے اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئے ہیں یہ امید لے کر کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوں گی اور یہاں پر مرادیں پوری ہو جائیں گی، لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں تو آپ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ اے اللہ ان آنے والوں کی حسن ظن کو قبول فرما لے اور ان کا یہاں آنا ان کے لیے بخشش کا باعث بنا دے۔ اے اللہ یہ جب آ رہے تھے اعتکاف کے لیے تو ان کے بیوی بچوں نے انہیں کہا تھا اپنے لیے دعا مانگنا تو ہمارے لیے بھی مانگنا۔ اے اللہ اتنی ان کو ان سے توقعات تھی، مگر اے اللہ اب تو اعتکاف بھی ختم ہونے کے قریب ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، آج کی رات بخشش کر دیجئے، ان کے اہل خانہ کو بھی بخش دیجئے، ان کے بچوں کو بھی بخش دیجئے، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم نے اپنے ادارے میں مسجد کی سین میں توسیع کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے مسجد کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسجد کے قریب مدرسے کی عمارت ہے اس میں بھی ہم کام کروا رہے ہیں تاکہ طلباء اس عمارت میں منتقل کر سکیں، اللہ اس عمارت کا بننا بھی ہمارے لیے آسان فرما، اور جو ہمارے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے، خط لکھے ہیں، فون کیے ہیں، یہ ہم سے توقعات رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب لوگوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ بہت سارے نیک نوجوان ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے، اللہ ان کو نیک دیندار رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ادارے کے جتنے معلمین ہیں یا معلمات ہیں، طلباء ہیں یا طالبات ہیں، اے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ قریب ماضی میں ہمارے ایک بہت بڑے محسن علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب وفات پا گئے، اے اللہ وہ تو اس عاجز پر بہت مہربان تھے اور بہت محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور ہمارے استاد بھی تھے، اے اللہ ان کی بخشش فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ابھی ایک دو روز پہلے شدالوں دے بند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ تو وہ تو ہمارے بڑے محسن لوگوں میں سے تھے، اے اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما اور ان کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا فرما۔ ان کے جتنے متوسلین ہیں، یہ جتنے ان کے مریدین یا تو طلباء ہیں، اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ دارالدیوبند کے جو بقیہ ساتھ ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو دین کی خدمت کے لیے مزید قبول فرما۔ اے اللہ جو ہماری اس عالمی یونیورسٹی کے خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، تعاون میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کے تعاون کو قبول فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک میں جو مختلف قسم کے بحران ہیں ان بحرانوں کو ختم فرما، ہمارے اس پیارے ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم کرونا وائرس کی وبا کو ختم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کو آپ نے شفا عطا فرما دی اللہ ان کو نیکی کے لیے مزید شوق اور جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی کے لیے اپنی محبت عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما، اور آج کی رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رمضان مبارک کی راتوں میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں. اے اللہ جب کروڑوں لوگ ہر رات بری ہوتے ہیں تو آج کی رات میں اللہ ہمیں بھی بری فرما دیجئے, اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے. اللہ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے. اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کتنی نعمتوں سے پالا ہے, آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے آپ کے محبوس ہم کے دیدار نہیں کر سکے. اے اللہ یہ ایک محرومی تو ہمیں مل رہی ہوئی ہے, لیکن یا اللہ اب قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ حاضری کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب کی زیارت بھی نصیب فرمانا, ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام بھی عطا فرمانا, ان کی شفاعت بھی نصیب فرمانا, اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمارے والدین, عزیز اقارب, مشائخ, اساتذہ, دوست, احباب, رشتہ دار جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. اللہ ہمارے ایک بہت قریبی محسن حاجی امین صاحب ہیں, اے اللہ وہ بیمار ہیں, ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ان کے بچوں کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ وہ دین کا معاون کرتے رہتے ہیں, کاموں کا تعاون کرتے رہتے ہیں, اس کے بدلے اللہ تو ان کے کاموں میں ان کا معاون بن جا, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ایک اور دوست ہیں حاجی نذیر صاحب, اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ جو وہ پریشانیوں کے ختم کرنے کی دعائیں کہتے رہتے ہیں, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی مرادوں کو پورا فرما, ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے پیغامات دیے, یا جو ہم سے توقعات رکھتی ہیں, یا جو دور ملکوں میں بیٹھے ہوئے دعا پر آمین کہہ رہے ہیں, اللہ ہماری ان تمام دوستوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایک پیارے دوست ہیں حمزہ صاحب, مالٹا کے رہنے والے ہیں, برما کے رہنے والے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے ان کے کاروبار میں بہت برکتیں عطا فرما, ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.